جن کی تجلیل کے لیے یہ مجلس برقرار ہے، شہید قرۃ العین، ان کی ارواح طیبہ کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله، أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. جن شہداء اکرام کے لیے یہ مجلس تجلیل برپا ہے، میں اپنی طرف سے اور آپ تمام حاضرین و طلاب حوزہ علمیہ قم کی جانب سے ان کے اہل خانہ پسماندگان اور بالخصوص برادر ارجمن جناب آغائے رجائی کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں. انشاءاللہ خدا و تبارک و تعالی ان شہداء کو شہدائے کربلا کے ساتھ معشور فرمائے، ان کے پسماندگان کو خدا و تبارک و تعالی صبر جزیل عطا فرمائے انشاءاللہ. مقام و منزلت شہید و تجلیل شہید، تعظیم و تکریم شہید، سب سے پہلے خدا و تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے، اور وہ بھی ایسے موقع پر جب انہی شہداء کی تحقیر و تذلیل ہو رہی تھی، خداوند تبارک و تعالی نے شہداء کی عظمت یاد دلائی. پھر ہو سکے اس کا ایکو بند کر دیں. سنگ. منافقین نے ایک فضا مدینہ کے اندر قائم کی تھی، صدر اسلام کی جنگوں میں شہید ہونے والوں کے بارے میں یہ تأثر عام کیا تھا کہ جو لوگ ان جنگوں میں شہید ہو گئے ہیں، اپنی جان گنوا دی ہے، اپنی جان ضائع کر بیٹھے ہیں، ان کو نقصان ہوا اور ضرر ہوا ہے، اور اگر یہ ہماری بات سنتے، ہمارے مشوروں پر عمل کرتے تو آج یہ بھی ہماری طرح زندہ ہوتے، چل پھر رہے ہوتے، کھا پی رہے ہوتے، اپنے کام کاج میں مصروف ہوتے، دوسرے انسانوں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہوتے. سورہ مبارکہ آل عمران میں ایک مجموعہ آیات کا اسی سیاق کے اندر وارد ہوا ہے، تانے دیتے خانوادہ شہداء کو اور یہ کہتے کہ انہوں نے سمجھداری سے کام نہیں لیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہماری بات سنتے، ان کے فائدے میں تھی، ان کے نفع میں تھی. کوئی دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے بے وقوفی سے اپنی جان ضائع کر دی ہے. منافقین کا یہ رویہ شہداء کے مقابلے میں خدا کو اتنا ناگوار گزرا ان آیات کے اندر خدا نے ان کی مذمت کی اور شہداء کے مقام رفیع کو بیان فرمایا، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، یہ گمان اپنے دلوں سے دور کر دو کہ جس نے خدا کی راہ میں جان دی ہے وہ مر گیا ہے، بلکہ وہ زندہ ہے اور خدا کے ہاں نعمتیں پا رہا ہے، رزق پا رہا ہے، اس کی حیات کے آثار سب مشاہدہ کر رہے ہیں، شہید مرا نہیں ہے، جو قتل ہوا راہ خدا میں وہ زندہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہید کی تجلیل و تعظیم و تکریم و عظمت بیان فرماتے ہوئے بیان فرمایا کہ فوق کل بر بر، ہر بر و نیکی کے اوپر، ہر عمل خیر کے اوپر، ہر با فضیلت عمل کے اوپر ایک اور با فضیلت عمل موجود ہے. حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ، تائیں کہ انسان خدا کی راہ میں جام شہادت نوش کر لے. فَإِذَا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ فَلَيْسَ فَوْقَهُ بِرٌّ، جب راہ خدا میں شہید اپنی جان دے دیتا ہے اس سے بالاتر فضیلت خدا نے کوئی بھی نہیں رکھی انسان کے لیے، اس سے بالاتر بر، اس سے بالاتر عمل اور کوئی موجود نہیں ہے کہ انسان اپنی جان خدا کی راہ میں دے دے. امیر المومنین علیہ السلام نے مقام شہید کو اور شہادت کی عظمت کو بیان فرماتے ہوئے ذکر کیا ہے کہ ہزار ضربتیں میرے بدن پر اور ہزار ٹکڑے میرے جسم کے بہتر ہیں اس سے کہ مجھے فراش پہ موت آ جائے. الف ضربت احون علیہ من الموت على الفراش، بستر پہ مرنے سے بہتر ہے میرا جسم ہزار ضربتوں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، یہ میرے لیے کہیں زیادہ آسان ہے. بعض انسان ایسے ہیں کہ ان کے لیے امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مر کے در بستر کوچک ہے، چھوٹی ہے موت، بستر پہ مرنا ان کے لیے چھوٹا ہے، ان کے لیے کم ہے، انہیں ایسی عظیم موت مرنا چاہیے، ایسی باکرامت موت مرنا چاہیے ان کو جیسے ان کی شخصیت باکرامت ہے. اور خدا نے شہادت اہل کرامت کے لیے یہ فضیلت مقرر کی ہے جو زندگی میں راہ کرامت طے کرتے ہیں، زندگی باکرامت بسر کرتے ہیں، آخرت میں کرامت کی موت مرتے ہیں. اور یہ امام کا فرمانا ہے کہ یہ شہداء، ان کو آپ معمولی نہ سمجھیں، یہ در حقیقت محفل بشریت کی شمع ہے جو آنے والی نسلوں کے اندر اپنی نورانیت اور ذوفشانی کرتی رہیں گی. کتنی نسلیں ان شہداء کی نورانیت سے منور ہوں گی. اور یہ ہمیشہ عرض کیا ہے کہ شہداء کی مجلس اور عام مرحومین کی مجلس میں یہ فرق ہے کہ عام مرحوم کی مجلس میں مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کیا جاتا ہے، دعا کی جاتی ہے کہ اس مرحوم کو مومنین کی جانب سے کوئی تحفہ جا پہنچے، لیکن شہید کی مجلس میں اس لیے اکٹھے ہوتے ہیں کہ شاید شہید کی جانب سے مجلس میں شریک ہونے والوں کو کوئی نورانیت وصول ہو جائے. منبع حیات سے ہم جیسے مردوں کو کچھ نصیب ہو جائے. شہید کی تجلیل واجبات میں سے ہے، شہید کی تکریم واجبات میں سے ہے۔ جس امت نے اپنے شہداء کو سمجھ لیا اور اپنے شہداء کی تعظیم کا حق ادا کر دیا وہ امت نہیں مر سکتی، لیکن جو قوم شہداء کو درس عبرت بنا لے اپنے لیے، خون میں لت لاشوں کو دیکھ کر اس کے دل میں دھاک بیٹھ جائے، رو بیٹھ جائے، خوف آ جائے، اس قوم کو مرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا، اس کو ذلت سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ پاکستان شہداء اسلام کے خون سے یہ سرزمین رنگین ہے، اور جس طرح دیگر سرزمینوں پر انہی عزیزوں کے خون سے نورانیت پیدا ہوئی ہے، انشاءاللہ سرزمین پاکستان پر بھی یہ نورانیت ہوگی۔ خصوصاً یہ خطہ جو سال ہا سال سے اس راہ میں اپنے عزیز ترین شہداء پیش کر چکا ہے، قابل تحسین ہیں یہ لوگ جنہوں نے اتنے عزیز پیش کیے، اتنی قیمتی جانیں پیش کی راہ خدا میں، تشیع کی خاطر، حقانیت کی خاطر، لیکن آج تک ان کی مقاومت میں کوئی اثر نہیں پڑا۔ قابل افتخار ہیں یہ لوگ۔ ایک ہی دن ایک عظیم سانحہ اسپتال کے اندر رونما ہوتا ہے اور تمام جوان اور سادات برادری کے ایک عظیم نفری وہاں پر شہید ہو جاتی ہے، لیکن اس کو تحمل کرتے ہیں، اسے برداشت کرتے ہیں، اپنی استقامت و مقاومت کو ترک نہیں کرتے۔ یہ شہداء کے خون کی تاثیر ہے۔ برادر ارجمن جناب آغا کاظمی بیان کر رہے تھے شہداء کے خاطرات، وقت نہیں تھا، کاش میرے بجائے وہی گفتگو جاری رکھتے کہیں زیادہ بہتر تھا، کہ ان شہداء سے ان کے حوصلے ٹوٹے نہیں ہیں۔ شہداء کی تجلیل و تکریم اس خطے کے لوگوں کے لیے بھی لازم ہے، سب سے پہلے ان کے خاندانوں کے لیے، چونکہ یہاں پر بھی اس خطے کے شہداء کے خاندان سے تعلق رکھنے والے بعض ماندگان موجود ہیں، اور دوسروں تک بھی ممکن ہے یہ صدا پہنچ جائے، ان کی خدمت میں عرض ہے۔ شہداء کے والدین، شہداء کے بہن بھائی، شہداء کے ازواج، شہداء کے بچے، شہداء کے یتیموں کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ اب آپ نے اسلام پر اپنا قیمتی اثاثہ خرچ کیا ہوا ہے، آپ کی وفاداری دین کے ساتھ، مذہب کے ساتھ پہلے سے کہیں زیادہ ہو جانا چاہیے۔ جب انسان کا کچھ خرچ نہیں ہوتا کسی چیز پر اور وہ شے اس کے لیے محترم ہوتی ہے، جب اس کے لیے اپنا سرمایہ بھی خرچ کر لے اور بہت قیمتی سرمایہ، وہ اور زیادہ عزیز ہو جاتی ہے اس کے لیے۔ تشیع مکتب شہادت ہے، وہ تشیع محصول شہادت ہے، تشیع کی بقا کا راز شہادت کے اندر ہے۔ کربلا بازماندگان شہداء کو یہی سبق دیتی ہے کہ جب آپ کا سرمایہ خرچ ہوتا ہے کسی مذہب کے دین کے اندر، یہ دین آپ کا دین ہو جاتا ہے، آپ صاحب دین بن جاتے ہیں، صاحب مکتب بن جاتے ہیں۔ حضرت استاد جوادی عملی دامت ذیل العالی اپنے ایک بیان میں فرمایا کہ حضرت سید ساجدین نے جو اپنا تعارف کروایا شام کے اندر، دربار یزید میں کہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں سو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے سن لے میں کون ہوں، اور اس تعارف کرواتے ہوئے کچھ شخصیات کا نام لیا کہ میں کس کا فرزند ہوں کس کا فرزند ہوں. اسی اثنا میں فرمایا کہ میں ابن مکہ ہوں، انا ابن مکہ، انا ابن منا، انا ابن کعبہ، انا ابن زمزم. میں مکہ کا فرزند ہوں، میں کعبہ کا فرزند ہوں، میں منا کا فرزند ہوں، میں صفا و مروہ کا بیٹا ہوں. اب یہ کیسا تعارف تھا؟ اس تعارف کا رنگ کیا تھا، رمز کیا تھی اس کی؟ حضرت استاد فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی، لوگوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ مکہ و منا کی حرمت ان لوگوں سے قائم نہیں ہے جو مکہ میں جا کر طواف کراتے ہیں، جو مکہ میں جا کر بکرے ذبح کراتے ہیں، جو صفا میں جا کر سعی کر کے آ جاتے ہیں، جو وہاں چند رکعت نماز پڑھاتے ہیں، جو کعبہ کی دیوار کو بوسہ دے آتے ہیں. کعبہ و مکہ و منا ان کا نہیں، بلکہ کعبہ و مکہ و منا کے وارث وہ لوگ ہیں جنہوں نے حرمت کعبہ و مکہ و منا کے لیے اپنا پورا خاندان پیش کر دیا ہے. اس لیے فرمایا ہم ہیں وارث مکہ و منا. یہ عزیز، یہ خانوادہ شہداء، یہ بازماندگان شہداء جن کو امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے سرزمین ایران پر فرمایا یہ صاحب انقلاب ہیں، صاحبان انقلاب خانوادہ شہداء ہیں، شہداء کے پاسماندگان ہیں. انقلاب کے دو قسم کے لوگ ہیں عزیزان، ملازمین انقلاب جو انقلاب نے ملازمت کے لیے کچھ لوگ رکھے ہوئے ہیں، بھرتی کیے ہوئے ہیں، جن کو تنخواہ ملتی ہے، یہ انقلابی ہیں، یہ بھی چونکہ انقلاب سے تنخواہ لیتے ہیں، یہ تو ان کی وفاداری انقلاب سے بدل بھی سکتی ہے اگر کوئی ان کو مزید بڑی تنخواہ دے دے. اکا دکا مناظر دیکھنے کو بھی ملتے ہیں. یہ ایک انقلابی طبقہ ہے جو انقلاب سے تنخواہ لیتے ہیں، جو ملازمین انقلاب ہیں، کارمندان انقلاب ہیں. ان سے توقع نہ رکھیں، یہ نہیں ہے صاحبان انقلاب. صاحبان انقلاب وہ ہیں جنہوں نے انقلاب کے لیے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے انقلاب کے لیے اپنا سرمایہ خرچ کیا ہے، جنہوں نے انقلاب کی خاطر اپنے عزیز لخت جگر دیے ہیں، وہ صاحبان اصلی ہیں انقلاب کے لیے. ان کو درد ہے، وہ وفادار ہیں، وہ وارث اصلی ہیں، وہ تعارف کرا سکتے ہیں انقلاب کا، وہ بتا سکتے ہیں کہ ہم انقلاب کے فرزندان ہیں، فرزندان انقلاب. تنخواہ خاران انقلاب نہیں ہیں، فرزندان انقلاب جنہوں نے انقلاب کی خاطر اپنے عزیزوں کا خون پیش کیا ہے. یہ جو آج گلزار شہداء میں تصویریں لگی ہوئی ہیں اور جو مقبرے ہیں، یہ وارثان انقلاب ہیں اور ان کے خاندان وارثان انقلاب ہیں، بشرطی کہ یہ خاندان شہداء کی راہ پر باقی رہیں، شہداء کی عظمت کو زندہ رکھیں، شہداء کی راہ کو جاری رکھیں. سب سے پہلا فریضہ ان عزیزوں پر عائد ہوتا ہے، شہداء کی راہ کو جاری رکھنا، شہداء کی میراث کو زندہ رکھنا شہداء کے خاندانوں پر واجب ہوتا ہے. شہداء کے خاندان پاکستان میں یا پاکستان کے علاوہ جو ماحول بنانے کی کوشش ہے، یا شاید کچھ سود پرست لوگ، کچھ مفاد پرست لوگ شہادتوں سے فرصت سمجھ کر شہادتوں کو اپنے ذاتی اور گروہی مفادات حاصل کرنے کے لیے یہ ماحول بنانا چاہتے ہیں، ہرگز خاندان شہید، فرزندان شہید، بیوہ شہید، پدر شہید، مادر شہید اس وادی میں نہ جائیں جہاں پر کچھ لوگ لے جانا چاہتے ہیں ان کو، کہ جب ایک لاش گرتی ہے فوراً چیک لے کے، روپے لے کے، راشن لے کے اس کے گھر جا پہنچتے ہیں، شہداء کی لائنیں لگوا کر ان کی بیووں کو اور ان کے والدین کو اور ان کے بچیوں کو اور ان کی بچیوں کو ان کی فائلیں بنا کر ان سے نام پوچھتے ہیں، ان سے پورے ڈیٹیل پوچھتے ہیں، ان کی فائلیں بناتے ہیں، یہ فائل کہاں دور تک بھیج کے آخر میں انہیں 200 روپیہ مدد کے طور پر بھیجے تھے. یہ توہین ہے شہید کی، وہ توہین ہے میراث شہید کی، اور توہین ہے خاندان شہید کی. اس نے جان اس لیے نہیں دی راہ خدا میں کہ اس کے بچوں کے نام پر چندے اکٹھے کیے جائیں، اس کے بچوں کی توہین کی جائے، اس کے بچوں کو صدقات دیے جائیں، اس کے بچوں کے نام پر لوگوں سے مدد جمع کی جائے، یہ توہین ہے خاندان شہید کی. اور شہید کے خاندان بھی اپنے آپ کو نہ لے جائے اس آلودگی کی طرف، پیغام شہید لوگوں تک بیان کریں کہ اگر ہم دین کی خاطر اپنا عزیز ترین انسان، اپنا عزیز ترین شخص جب راہ خدا میں یہ خون دے سکتے ہیں تو اس لیے دیا تھا کہ ہمیں چند روپے ملیں. فوراً حکومت سے اعلان کرواتے ہیں، قتل ہونے والے کے لیے اتنا اعلان، زخمی ہونے والوں کے لیے اتنا اعلان، پھر اس کے بعد تگ و دو شروع ہو جاتی ہے. ایک واقعہ مجھے یاد ہے پاکستان میں ہوا، اور اس میں شہداء کے لیے کم رقم کا اعلان کیا گیا تھا، ہر شہید کے لیے 50,000 اور بعض ماندگان کے لیے 20,000 فرض کے طور پر. تو دوسرے دن باقاعدہ کنفرنسیں شروع ہوئیں، احتجاج شروع ہوا کہ جب فریق مخالف کا کوئی بندہ قتل ہوتا ہے اس کا 1,00,000 کا اعلان ہوتا ہے، شیعہ جب شہید ہوتا ہے 50,000 کا کیوں اعلان ہوتا ہے، لہذا رقم بڑھائی جائے. اللہ اکبر، یہ شہید ہے، شہید مومیائی نہیں ہے. مومیائی اس مردے کو کہتے ہیں جسے ایسا کیمیکل مادہ لگا کر محفوظ کر لیا جاتا ہے اور اسے بیچا جاتا ہے، اسے فروخت کیا جاتا ہے. یہ قبرستان شہداء ہیں، یہ میوزیم نہیں ہے مومیائیوں کے کہ ان شہیدوں کے نام بیچے جائیں، ان شہیدوں کی لاشیں بیچی جائیں اور ان شہیدوں کا خون بیچا جائے. علامہ اقبال نے تجلیل کی ہے، بتایا کہ شہید کی کرامت و شہید کی عظمت کیا ہے، وہ شہید کی حرمت کیا ہے. ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ کہ جن کی حرمت، غالبانہ کے شعر اس طرح سے کہ جن کی حرمت ہے حرم سے بڑھ کر، جس شہید کی حرمت کعبہ سے بڑھ کر ہے، حرم سے بڑھ کر ہے، تو اس کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، اس شہید کو فروخت نہ کر. وارثان شہید پر، بعض ماندگان شہید پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے. پہلے معمولی انسانوں کی طرح ہوتے ہیں، لیکن جب سرمایہ اپنا دین پہ لگا دیتے ہیں ان کے فرائض بھی بڑھ جاتے ہیں. شہید کی تجلیل و شہید کی تعظیم عوام پر بھی لازم ہے، عام لوگوں پر بھی لازم ہے. عام لوگوں پر شہید کی تعظیم فقط یہی نہیں کہ اس کے جنازے میں شرکت کر لیں اور اس کے لیے مجلس فاتحہ چلے جائیں، اس کے بعض ماندگان کے پاس جا کر تسلی ان کو دیں، تعزیت کرائیں. یہ ہر مرحوم کے لیے، ہر مومن کا حق ہے، جو بھی مومن اس دنیا میں چلا جائے اس کی تشییع جنازہ میں شرکت کریں، اس کے لیے آپ فاتحہ پڑھیں، اس کے پسماندگان کو تسلیت و تعزیت کہیں، دلداری دیں جا کر. یہ تو ہر مومن کے لیے ہے، شہید کے لیے عوام کیا کریں؟ عوام کا یہ بھی کام نہیں ہے کہ جب کوئی شہید ہو جاتا ہے تو اس کے لیے فوراً چندے جمع شروع کرنا کر دیں، شہید کے یتیموں کے لیے چندے جمع کریں تاکہ شہید کا حق ادا کریں. ہمارے پاس نمونہ موجود ہے کس طرح شہداء کی تکریم کی جاتی ہے. مقاومت کریں، عوام کس طرح تکریم کریں شہید کی؟ استقامت کے ساتھ، مقاومت کے ساتھ. اس لیے کہ دشمن کا مقصد چند لاشیں گرانا نہیں ہوتا، قاتلوں کا مقصد فقط چند جانیں لینا نہیں ہوتا، دشمن کا مقصد ایک راہ کو ختم کرنا، ایک تفکر کو ختم کرنا ہے، ایک مکتب کو ختم کرنا ہے، لوگوں کے حوصلے توڑنا ہے، لوگوں کو بگانا ہے، لوگوں کے اندر خوف و ہراس پیدا کرنا ہے. اگر ایک لاش گرتی ہے، اگر ایک آدمی شہید ہوتا ہے، اس کے بعد اگر لوگوں میں خوف و ہراس پھیل جاتا ہے، ان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں اور وہ راہ فرار کی سوچنا شروع کر دیں، یہ توہین کی ہے شہید کی انہوں نے، اور خدا کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو شہداء کی توہین کریں. جس طرح منافقین نے مدینہ میں شہداء کی توہین کی، خدا نے سرزنش کی ان منافقین کی، لعنت کی ان منافقین کے اوپر، اور کہا کہ ہرگز ان شہیدوں کو مردہ نہ سمجھو، مردہ تم ہو جو گمان زدہ و گمان میں مبتلا ہو، یہ تو زندہ ہے، یہ مر کے زندہ تر ہو گئے ہیں۔ جو قوم شہید پیش کر سکتی ہے وہ شہداء سے اپنے حوصلے بلند کرے، شہداء سے اپنی نسلوں کی تربیت کرے، اپنے دوسرے جوانوں کو بھی ان شہداء کی راہ پر ڈالے۔ مبادہ ایک شہید کے بعد دوسری اولاد کو کہیں کہ آپ نہ جانا باہر۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں یہ واقعہ جو اسپتال میں ہوا، یقین جانے ایک طرف سے بہت دل خراش، بہت ہی غمناک، افسوسناک، لیکن دوسری طرف سے بہت باشکوہ۔ ہمیشہ چہرے سکے کے دونوں چہرے دیکھیں، دونوں رخ دیکھیں۔ ایک بہت ہی غم کا پہلو ہے کہ اس میں بہت قیمتی جانیں ہماری چلی گئیں، لیکن خدا شاہد ہے اس کا دوسرا پہلو بہت باشکوہ پہلو ہے۔ اور وہ کون سا ہے کہ پہلے ایک حملہ ہوتا ہے، اس میں ایک آدمی یا چند آدمی زخمی ہوتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں، اور انہیں اسپتال میں لے کر جاتے ہیں۔ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب کوئی شہید ہو جاتا ہے کوئی اس کو پوچھنے نہیں آتا، کوئی اس کی لاش اٹھانے نہیں آتا۔ اسپتال کے واقعے نے یہ بتا دیا کہ یہ سب دروغ ہے، ان شہداء نے اپنے خون سے ان کے منہ بند کر دیے کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ یہ سارے اس اسپتال کے اندر جو شہید ہوئے کیوں گئے تھے؟ ایک شہید کی بالین پر گئے تھے۔ اگر ڈرے ہوئے ہوتے تو کیوں جاتے شہید کے اوپر؟ اگر خوفزدہ ہوتے تو کیوں جاتے اس شہید کے پیچھے؟ کیوں جاتے ان زخمیوں کے پیچھے؟ انہیں تو بھاگ جانا چاہیے تھا، لیکن یہ سب مل کر ایک جگہ آئے اور وہاں آ کر اجتماعی طور پر جام شہادت نوش کیا، یہ پیغام دینے کے لیے کہ وہ نعرہ جو ہمیشہ سے لگتا رہا ہے، وہ صرف نعرہ نہیں بلکہ اپنے عمل سے ثابت کیا۔ ہم نعرہ لگاتے رہے ہمیشہ سے بعض شہداء کا نام لے کر بھی کہ تم اگر ایک لاش گراؤ گے اس کی جگہ پر ہزار آدمی کھڑا ہوگا۔ یہی تو ہوا، ایک لاش گری اس کی جگہ پر ہزار کھڑے ہوئے تھے، اور اگر وہاں جا کر بیسیوں لاشیں گری ان کی جگہ پر سینکڑوں آ کر کھڑے ہو گئے۔ اگر وہ ڈر گئے ہوتے، اگر وہ خوفزدہ ہوتے، ہرگز یہ واقعہ رونما نہ ہوتا۔ عظیم رسالت ہے شہداء کے بعد عوام کی، لوگوں کی۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ دوسروں کا کام ہے، ہمارا کام صرف ان کی مجالس میں شرکت کرنا ہے، نا۔ اپنے حوصلے بلند رکھیں، اپنی ہمت استوار رکھیں، وہ میدان خالی نہ چھوڑیں۔ یہ جملہ مجھے یاد ہے، میں سابقہ شہداء کی تجلیل کی مجلس میں بھی یہاں یہ جملہ تکرار کر گیا تھا، اور یہاں بھی آپ عزیزوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ جملہ جو امام راحل رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اکثر بیان فرماتے تھے، اور رہبر معظم انقلاب اسلامی بھی ہمیشہ تذکر دیتے رہے ہیں، اور اپنے آخری خطبات میں خصوصیت کے ساتھ اس کے اوپر تاکید کی ہے، اور وہ جملہ تھا حضور در سہنے، یعنی میدان میں حاضر رہنا۔ میدان میں حاضر رہنا خود ایک ویلیو ہے، میدان میں حاضر رہنا ایک ارزش ہے۔ آپ صرف میدان میں رہیں کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں، صرف میدان میں نظر آیا۔ برادر عزیز نے ایک خاطرہ ایک زخمی کا بتایا جو انہی حوادث میں ڈیرہ میں زخمی ہوئے اور کسی اور شہر میں زیر علاج ہے، ان کی ایک ٹانگ کٹ گئی۔ خوبصورت جملہ ان سے انہوں نے نقل کیا، کہا کہ ان کی عیادت کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ میری ٹانگ زخمی ہے، کٹ گئی ہے، لیکن مجھے اس حالت میں ایک ٹانگ کے ساتھ ڈیرہ واپس نہیں لے کر جانا، جب میرا زخم مندمل ہو جائے میں جاؤں گا کسی دوسرے شہر میں، مصنوعی ٹانگ لگا کر اپنے قدموں سے چل کر ڈیرہ کے اندر داخل ہوں گا، یہ بتانے کے لیے ان لعینوں کو، دشمنوں کو، کہ جو میدان تم خالی کرنا چاہتے تھے وہ میدان خالی نہیں ہے۔ یہی چاہیے حضور در میدان، میدان میں حاضر رہیں، میدان ترک نہ کریں۔ وہ قوم مات کھا جاتی ہے جو بوقت ضرورت میدان میں نہ ہو۔ کربلا کے سارے شہید جنگ لڑنے نہیں گئے تھے، چونکہ جنگ لڑ نہیں سکتے تھے، بعض اتنے چھوٹے سے چھوٹے تھے کہ جنگ مقدور نہیں تھی، بعض اتنے بوڑھے تھے کہ اصل جنگ کی عمر سے گزر چکے تھے، کیوں گئے پھر کربلا میں؟ یہی ہمیں بتانے کے لیے کہ جس میدان میں تمہارا حضور ضروری ہے وہاں پر تم حاضر رہو، جہاں تمہارا ہونا چاہیے ضرور ہے، تمہیں ہونا چاہیے وہاں تم نظر آؤ، دکھائی دو تم وہاں پر. اگر ملت پاکستان وہ بالخصوص ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر لوگ جس میدان میں نظر آنا چاہیے ان کو حاضر رہیں، وہاں پر عزاداریوں میں حاضر رہیں، دینی مراسم میں حاضر رہیں، شہداء کے مراسم میں حاضر رہیں، جہاں جہاں امت کو عوام کو حاضر رہنا چاہیے وہاں پر حاضر رہیں. یہ ہے تجلیل شہداء، یہ ہے تکریم شہداء. اور تجلیل شہداء شہید کے ساتھیوں پر بھی واجب، شہید کے ہمراہوں پر بھی اور دوستوں پر بھی واجب، اور اس کے ہمرزم لوگوں پر بھی واجب ہے. وہ کس طرح سے شہید کی راہ کو زندہ رکھیں، شہید کی تکریم کریں، شہید کی فوٹو فریم کرا کے اپنے کمرے میں لٹکا لینے سے شہداء کی تکریم نہیں ہوتی، شہداء کے مزار پر جا کر پھول چڑھا دینے سے شہید کی تکریم نہیں ہوتی. شہید کی تکریم شہید کے ساتھی اور جوانوں کے لیے ضروری ہے. وہ کس طرح سے کریں کہ راہ شہید کو زندہ رکھیں؟ یہ آیہ کریمہ جو سورہ مبارکہ آل عمران میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، اس کے ذیل میں ہے کہ شہید کو خدا کی جانب سے بشارت ملتی ہے، وَيَسْتَبْشِرُونَ، بشارت لیتے ہیں. کس چیز کی بشارت لیتے ہیں؟ اس چیز کی بشارت لیتے ہیں اپنے ساتھیوں کے بارے میں کہ أَنْ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کیونکہ شہید پریشان ہے، شہید مضطرب ہے کہ میری لاش دیکھ کر، میری لاش کے ٹکڑے دیکھ کر، میرا سینہ چھلنی دیکھ کر، میری کٹی گردن دیکھ کر، میرے بچوں کو یتیم دیکھ کر، میری بیوی کو بیوہ دیکھ کر، میرے والدین کو روتا ہوا دیکھ کر، کہیں میرے ساتھی یہ راہ چھوڑ کر تو نہیں چلے گئے. خدا و تعالیٰ کی جانب سے شہید کو بشارت ملتی ہے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، یعنی جو قافلہ شہداء میں ابھی نہیں ملے لیکن راستے میں ہیں، ابھی شہادت کا جام نوش نہیں کیا لیکن ہے راستے میں، ان کے بارے میں شہید کو بشارت دی جاتی ہے کہ شہید نگران مت ہو، ان لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہ ڈرے بھی نہیں ہیں، وہ حزین بھی نہیں ہوئے، وہ پریشان بھی نہیں ہوئے. اور سب سے بڑھ کر جس طبقے پر شہداء کی تکریم و تجلیل و تعظیم واجب ہے، علماء دین ہیں. یہ شہید فی سبیل اللہ ہے، عالم دین مبلغ سبیل خدا ہے. عالم دین وہ ہے جو شہید کو راستہ دکھاتا ہے، سبیل خدا دکھاتا ہے. عالم دین اس کو کہتے ہیں جو سبیل خدا کا محافظ ہے، جو سبیل خدا کا مفسر ہے، جو سبیل خدا کا مبین ہے. اس پر سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، شہید کی تکریم و شہید کی تعظیم کی. لیکن یہ تکریم صرف یوں نہیں کہ شہید کی شہادت کے بعد اس کی ایک مجلس پڑھ دے جا کر، نہ، اس سے تکریم شہید نہیں ہوتی، حق شہید سے ادا نہیں ہوتا. روحانیت پر سب سے زیادہ ذمہ داری شہید کی عائد ہوتی ہے. جس طرح شہید کا خاندان مکلف ہے شہید کی تکریم پر، شہید کی توہین نہ کرے، وہ شہید کا خاندان جو اپنا تعارف شہید کے حوالے سے کروائے اور جگہ جگہ جا کر پیسے مانگتے رہیں کہ ہم فلاں شہید کے اہل و عیال ہیں، ہم بھوکے ہیں، ہمارے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے، یہ شہید کی توہین کرنے والے ہیں. اس خاندان کو شہید کی حرمت کا پاس کرنا چاہیے، شہید کا معاوضہ نہ لے لوگوں سے. اور اگر کوئی آتا بھی ہے مدد کرنے کے لیے بے ڈنگے طریقے سے، اوچھے طریقے سے آ کر شہداء کے بچوں کی لائنیں لگاتے ہیں اور شہداء کے فائلیں بناتے ہیں، خوب ان گروہوں کو اور ان پارٹیوں کو جو کسی آغا کے نام پر، کبھی کسی آغا کے نام پر، کبھی کسی آغا کے نام پر، کوئی 200 دے رہا ہے، کوئی 50 روپیہ دے رہا ہے، کوئی 100 روپیہ دے رہا ہے، نہ، ان کو واپس کر دیں، انہیں کہہ دیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے تمہاری، تمہیں شہداء کی ضرورت ہے، تمہیں خانوادہ شہداء کی ضرورت ہے۔ ہم شہید دے سکتے ہیں تو فاقے بھی کاٹ سکتے ہیں۔ ہم نے اس لیے شہید دیے تھے کہ ذلت کا لقمہ ہمارے گلے سے نیچے جائے۔ یہ لوگ جو شہداء کی خدمت میں مشغول ہیں، ایک دفعہ ان کی زیارت کا شرف نصیب ہوا، ان عزیزوں سے میں نے یہی کہا تھا کہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور وہ یہ ہے کہ شہید کے فرزند کو ذلت کا احساس نہ ہونے دو۔ جب وہ چندے لیتا ہے، جب وہ صدقے لیتا ہے، جب اعلان ہوتا ہے کہ جتنے شہید کے بچے ہیں وہ ساری مسجد میں جمع ہو جائیں، کیونکہ ایک اور کمپنی آئی ہے، ابھی فوٹو بنواتے ہیں ان کے ساتھ، تصویریں بنواتے ہیں اور پھر جا کر ان کے ایڈورٹائز کرتے ہیں، نہ قبول کرے شہید کے خاندان یہ ذلت۔ بھلے لوگوں کا واجب ہے لوگوں کے اوپر کہ وہ کفالت کرے شہداء کی، لیکن عزت کے ساتھ۔ قرآن مجید یتیموں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہ تمہارا جرم یہ نہیں ہے کہ تم نے یتیموں کو کھانا نہیں دیا، تمہارا جرم یہ ہے کہ تم نے یتیموں کی تکریم نہیں کی۔ وَلَا تُكْرَمُونَ الْيَتِيمَ، تم نے یہ یتیم کی کرامت کا خیال نہیں رکھا۔ ممکن ہے اسے بہت کچھ دیا ہو، اس کا پیٹ بھر دیا ہو، اس کے سکول کی فیس دے دی ہو، اسے سب کچھ دے دیا ہو، لیکن تم نے اس کی تکریم نہیں کی۔ میں نے خود دیکھا ہے بیرون ملک پاکستانی شہداء کے بچوں کی تصویریں ایک مسجد کے دفتر میں لگی ہوئی ہیں، جہاں روز سینکڑوں آدمی آتے ہیں اور دیکھتے ہیں ناموں کے ساتھ باقاعدہ، کہ ہم پاکستان میں شہداء کی اتنی مدد کرتے ہیں۔ وہ تصویریں دکھا کر لوگوں سے پھر چندہ وصول کرتے ہیں۔ وہ تصویریں شہداء کے بچوں کی دیکھ کر اس مسجد کے اندر اتنی شرمندگی اور شرمساری ہوئی، احساس ذلت مجھ میں ہوا۔ ہم کن شہیدوں کے وارث ہیں جن کی اولاد کو یوں کوچہ و بازار میں اور ہر شخص تذلیل کیے پھرتا ہے؟ روحانیت کا کام، عزیزان، روحانیت کا کام روحانیت کرنا ہے، عالم کا کام عالمانہ کام کرنا ہے۔ عوام کو اپنے کام کرنے دو، خیر لوگوں کو اپنا کام کرنے دو، جوانوں کو اپنا کام کرنے دو، ہر ایک کو اپنا کام کرنے دو۔ روحانی کا کام نہیں ہے کہ وہ عوام کا کام شروع کر دے، روحانی کا کام نہیں ہے کہ وہ دوسروں کا کام شروع کر دے۔ روحانیت کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ خانوادہ شہداء کے لیے چندے مانگنا شروع کر دیں اور پھر جا کر پھر کرسی لگا کے بیٹھ کر، بینچ لگا کر، شہداء کی صفیں خاندانوں کی لگا کر اور ان سے امضا لے کر پھر رپورٹ دیں کہ ہم نے اتنا پیسہ تقسیم کر دیا ہے۔ روحانیت کا کام تکریم و تعظیم شہید ہے، روحانیت کا کام مکتب شہادت کی تشریح ہے، روحانیت کا کام لوگوں کے حوصلے بلند کرنا ہے، روحانیت کا کام یہ جو باشکو حماسہ خلق کرتے ہیں عوام اور شہداء، روحانیت کا یہ کام ہے کہ اس حماسہ کو دنیا کے سامنے اجاگر کریں۔ پراچنار میں واقعی لوگوں نے استقامت دکھائی، 1.5 سال ایک امت نے استقامت دکھائی، باشکو استقامت دکھائی۔ روحانیت کا کیا کام ہے؟ روحانیت کا یہ کام ہے کہ اس استقامت کو ساری دنیا کو بتائیں کہ ہمارے پاس اس قسم کے لوگ موجود ہیں۔ ہرگز ان لوگوں نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ مجھے باور نہیں ہوتا تھا جب تک میں انہی میں سے کسی کے ساتھ ملا نہیں۔ سنتے بہت کچھ تھے، لیکن یہیں پر ان عزیزوں میں سے ایک آئے ہوئے مہمان، انہوں نے ان سے گفتگو ہوئی، انہوں نے علماء کے سامنے، ہمارے ساتھ 4-5 علماء کے پاس یہاں بیٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کے سامنے انہوں نے کہا ہمیں ایک مدد کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پیسے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود اپنے لیے کافی ہیں، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ اور یقیناً اس حماسے کو لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے، تشریح کرنے کی ضرورت ہے، اس استقامت کو آگے پھیلانے کی ضرورت ہے، اس استقامت کے اسووں کو متعارف کروانے کی ضرورت ہے۔ علماء عالمانہ کام کریں، جچتا ہے ان کے ساتھ۔ اور ظاہر ہے کہ جب عالم شہید کا احترام نہیں کرے گا خاندان شہید کی تکریم نہیں کرے گا، عوام بھی نہیں کریں گے، دوسرے بھی نہیں کریں گے، سرمایہ دار بھی نہیں کریں گے، جاگیردار بھی نہیں کریں گے. اس وقت باشکوہ مناظر پاکستان میں موجود ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام کی استقامت یہ کوئی کم چیز نہیں ہے عزیزان. آپ اس کو لبنان سے مقایسہ نہ کریں، آپ اس کو ایران سے موازنہ نہ کریں. ایران وہ سرزمین ہے جہاں پر امام خمینی جیسی شخصیت آئی، جنہوں نے آ کر انقلاب برپا کیا، جنہوں نے ایک یہاں دین اور مکتب متعارف کروایا. ہمارے ملک کے اندر یہ کام نہیں ہوا. ہمارے عوام وہی جو سنتی تصور ان کا دین کے بارے میں ہے اسی کے اوپر ابھی تک قائم ہیں. ہمارے عوام کو فقط محبت اہل بیت ہے، معرفت ابھی اس طرح سے نہیں ہوئی ہے. ابتدائے راہ میں ہیں، لیکن یہی جو مبتدی تھے انہوں نے بھی حماسہ خلق کیا وہاں پر. جو شہید ہو گئے منہم من قضا نحبا، انہوں نے ایک حماسہ خلق کیا، اور جنہوں نے آ کر ان کی لاشیں اٹھائیں، دفن کیے، اور اس کے بعد شہر کو ترک نہیں کیا اور ابھی تک استقامت پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور مقاومت کر رہے ہیں اور اپنی اولاد کو وہیں پر پرورش کر رہے ہیں، یہ ان سے بھی بڑا حماسہ خلق کر رہے ہیں. روحانیت کا کام اس حماسہ کو پروان چڑھانا ہے. پاکستان کے لوگ ابھی اتنے بے ضمیر نہیں ہوئے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے یتیم اور بیوائیں اور سب ہوں اور وہ ان کے حال بھی نہ پوچھیں. ہمیں عالمی سطح پہ چندے کی ضرورت نہیں ہے گزارش کرنے کی کسی کی. بس وقت آپ سائٹوں پہ دیکھیں، ویب سائٹ پر جا کر چندے کی اپیلیں. ڈیرہ ہی کا ایک نمونہ، خاندان شہید موجود ہے یہاں، عزیزان شہادت گواہی دیں گے. ڈیرہ کے ایک خاندان شہید نے برملا لوگوں کے اندر اعلان کیا کہ خدا را 4 شہید ایک دن ان کے شہید ہوئے. خاندان کا سرپرست کا جانشین، یعنی پورا خاندان ایک دن، مرد سارے اس خاندان کے شہید ہوئے. جو بچ گئے انہوں نے اپنی محفل مجلس میں لوگوں سے اپیل کی، باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو، کہ خدا را ہمارے نام پر کوئی چندہ جمع نہ کرے، اور اگر کوئی لینے آیا چندہ اس کو مت دو ہمارے نام پر. لیکن پھر بھی انہی کے نام پر لاکھوں روپیہ پھر اکٹھا کیا گیا جو ان تک نہیں پہنچا. یہ مقاومت ہے، یہ چیز لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے. لوگ باضمیر ہیں، لیکن جب یہ دیکھتے ہیں کہ شہیدوں کے نام پر جمع کر کے اسے کسی اور جگہ خرچ کیا جاتا ہے، شہیدوں کے نام پر جمع کر کے اسے گروپ بنائے جاتے ہیں، اسے حزبیں بنائی جاتی ہیں، اسے پارٹیاں بنائی جاتی ہیں، نہ، ایسے لوگوں کو، سوداگروں کو لوگ نہیں دیتے. لیکن شہداء کی نسبت بے حس اور بے ضمیر نہیں ہے. روحانیت کا کام اس حس کو، اس معرفت کو اور اس احساس کو بڑھانا ہے لوگوں کے اندر. روحانی شہید پرور ہے. روحانی ایک عام جوان کو وہ حماسہ عطا کرتا ہے، وہ احساس عطا کرتا ہے کہ وہ راہ خدا میں اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتا. یہ روحانیت کا کردار ہے. چندہ خور روحانیت یہ توہین شہداء ہے، تحقیر شہداء ہے. شہداء کے نام پر کشکول لے کے گھومنا یہ تحقیر شہداء و توہین شہداء ہے. اب زلزلہ آیا پاکستان میں، یقین جانے پاکستانی قوم سنی و شیعہ بغیر تفریق کے بہت باعظمت لوگ ہیں. اسی زمانے میں جب پاکستان میں زلزلہ آیا تھا، اس سے کچھ عرصہ پہلے، چند ماہ پہلے، امریکہ میں نیو اورلائن میں زلزلہ آیا تھا. وہاں پر زلزلہ آیا، کچھ مر گئے، جو بچ گئے انہوں نے لوٹ مچا دی. جو امدادی کاموں کے لیے، پہلے تو گیا کوئی نہیں امدادی کام کے لیے، جو گیا انہوں نے جا کر جو رہتا تھا لوٹ لیا، زخمی تھا اس کو مار کے اس کی گڑی اتار لی، اس کا زیور اتار لیا. یہ امریکہ کے اندر یہ اتفاق رونما ہوا. ایران کے اندر بم میں زلزلہ آیا، ٹی وی صبح و شام 24 گھنٹے عوام کو اپیلے کرتا تھا کہ آپ زلزلہ زدوں کی مدد کریں. لیکن جب پاکستان میں زلزلہ آیا، کوئی اپیل کرنے والا نہیں تھا، کوئی مدد جمع کرنے والا نہیں تھا، لیکن پاکستانی قوم نے اس طرح سے وہ حماسہ خلق کیا تاریخی. اتنی مدد کی کہ کشمیر کے پہاڑ اور شمالی علاقہ کے پہاڑوں میں جگہ جگہ ان دروں اور وادیوں میں راشن اور کیمپ اور سب چادریں ہی نظر آتی تھیں. لوگوں نے جی بھر کے اس کو بھی لوٹا، لیکن لوٹنے کے بعد بھی اتنا سامان تھا کہ سنبھالا نہیں جا رہا تھا کسی سے. وہ حکومت نااہل حکومت تھی اس کے پاس امداد سمیٹنے کی بھی صلاحیت نہیں تھی کہ جو عوام امداد کر رہے ہیں اس امداد کو ہم کسی طرح جمع کر کے لوگوں تک پہنچائیں۔ لیکن لوگوں نے یہ کام کیا، ایک دکاندار خود تنہا بڑا ٹرالر امداد کا بار کے خود تنہا لے جا رہا ہے، راستہ بھی نہیں پتا، بسا اوقات وہ زلزلہ زدہ علاقہ میں جانے کے بجائے کسی اور علاقے میں نکل جاتے تھے، بٹل اور بشام میں جا کر کے ٹرک اور ٹرالر اپنے خالی کر کے آ گئے، جب انہیں متاثرین نظر نہیں آتے تھے وہ کسی جگہ بھی وہاں خالی کر کے ٹرکوں والوں کو پیسے دیتے تھے، یہ چھوڑو، وہ ٹرک والے غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرتے، کہیں بھی سامان اتار کے واپس آ جاتے تھے۔ یہ پاکستانی قوم نے یہ ہمارا خلق کیا ہے، کہاں دنیا میں ایسی قوم موجود ہے؟ یقین جانے موجود نہیں ہے۔ لیکن اس کو نم کی ضرورت ہے، اور وہ نم روحانیت کا کام ہے، وہ نم دینا۔ روحانیت نہ خود کشکول بردار بنے، نہ قوم کو کشکول بردار بنائے، نہ شہداء کے خانوادوں کو کشکول بردار بنائے، اور نہ شہداء کے فرزندوں کو کشکول بردار بنائے۔ ان کو احساس عزت دینا روحانیت کا کام ہے، اس پہ فخر کرنا سکھانا یہ روحانیت کا کام ہے۔ روحانیت کا کام یہ ہے کہ شہداء کے خاندانوں کو سربلندی سے سر بلند کر کے فخر کے ساتھ چلنے کا طریقہ سکھائے کہ اب تو تم وارث اسلام بن گئے ہو، وارث تشیع بن گئے ہو، آپ امام سجاد کے پیروکار ہو، دنیا کو برملا کہو کہ ہم منا کے فرزند ہیں، ہم کعبہ کے فرزند ہیں، ہم مکہ کے فرزند ہیں، ہم صفا و مروہ کے فرزند ہیں۔ تم نے کیا دیا ہے دین کے لیے؟ ہم نے اپنا باپ دیا ہے دین کے لیے، اپنا بھائی دیا ہے دین کے لیے، اپنا عزیز دیا ہے دین کے لیے، اپنا پورا خاندان دیا ہے تشیع کے لیے، تم تشیع کے کہاں سے آ کے بن گئے ٹھیکیدار؟ روحانیت کا کام دلیری و سرفرازی و استقامت بڑھانا ہے، لوگوں کے اندر حوصلے بلند کرنا ہے لوگوں کے۔ بعض کاموں سے تحقیر ہوتی ہے شہداء کی، تجلیل نہیں ہوتی شہداء کی۔ اس باب میں مطلب زیادہ ہے، وقت بہت کم ہے، تقریم شہداء، تعظیم شہداء۔ بعض اوقات عزیزان، خصوصاً میں اپنے ان عزیزوں سے عرض کر رہا ہوں، یہ سروران جو یہاں تشریف فرما ہے، طلاب حوزہ علمیہ قم، جو ڈیرہ اسماعیل خان کے شہداء کی تجلیل کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، ان کی طرف سے میں عرض کر رہا ہوں کہ تجلیل شہداء کا طریقہ بھی کربلا سکھاتی ہے ہمیں۔ تجلیل شہداء وہ نہیں ہے جو ہم نے بنا رکھی ہے، بعض اوقات تجلیل یہ ہے کہ آپ شہید کا بحشکو جنازہ اٹھائیں، یہ بھی تجلیل شہید ہے، اس کو دفن کریں، یہ بھی تجلیل شہید ہے، اس کی مجلس سے فاتحہ رکھیں، یہ بھی تجلیل شہید ہے۔ لیکن کربلا میں وارثائے شہداء نے جس طرح تجلیل و تکریم شہداء کی، وہ روحانیت کو تجلیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ورثائے کربلا نے کس طرح تجلیل کی، حضرت سید ساجدین نے کس طرح سے تجلیل کی اپنے شہداء کی، حضرت زینب اولیاء نے کس طرح تجلیل کی اپنے شہداء کی، تکریم زینبی کریں، حضرت زینب اپنے بھائی کی لاش کو دفنا نہیں سکی، لیکن شہید کو کرامت کو سایہ ہونے نہیں دیا۔ سب نے چاہا، عمر صاحب نے چاہا، شمر نے چاہا، شہید کی کرامت کو زائل کر دے، ثانی زہرا نے کرامت شہید کو بچا لیا، سید ساجدین نے کرامت شہداء کو بچا لیا۔ کیا نہیں دیکھتے آپ کے جب کوفہ میں شہداء کے یتیموں کو آ کر کھجوریں دی گئیں، تقسیم کی گئیں، ان کو بھوکا دیکھ کر، ان کو پیاسا دیکھ کر، ان کو خاک آلود دیکھ کر رحم پیدا ہوا لوگوں کے دلوں میں، اور ان کے اندر کھجوریں بانٹی گئیں، تو ثانی زہرا نے آ کر کھجور لے کے پھینک کے لوگوں کو بتایا، ایوہ الناس، تمہیں معلوم نہیں ہے یہ کون سا خاندان ہے؟ یہ آل رسول ہیں، یہ فرزندان شہداء ہیں، یہ تمہارے صدقے کھانے والے نہیں ہیں۔ کرامت شہید، تکریم شہید، اور شہید کے بچوں کو دیکھیں۔ ایک شخص نقل کرتا ہے، میں نے کوفہ کے بازار میں جب دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، منادی یہ کہ ان کی باغی ہیں. تو میں ابھی آیا، مسافر تھا اس شہر میں، نیا آیا ہوا تھا، معلوم نہیں تھا کیا ہوا. دیکھنے گیا باغیوں کو، جب ان کے چہروں پر، وہیں کہ ان چہروں پہ خاک پڑی ہوئی تھی، بال پریشان تھے، لیکن دیکھتے ہی مجھے پتا چلا کہ بہت کسی باوقار خاندان کے بچے ہیں، بڑے باوقار خاندان کے بچے ہیں. کہتے میں نے آگے بڑھا، مجھے یقین ہو گیا کہ یہ باغی نہیں ہو سکتے، اتنے باوقار بچے، اتنے یہ باغی نہیں ہو سکتے، یہ معمولی خاندان نہیں ہو سکتا. میں نے ان سے پوچھا جا کر، بچوں لگتا ہے تم نے کئی وقت سے کھانا نہیں کھایا، آرام نہیں کیا. ایک بچی سے میں نے جا کر کہا، ہاتھ اس کے رسیوں میں بندھے ہوئے تھے اور اس کے چہروں پہ تماچوں کے نشان تھے، اس کے رخساروں پہ تماچوں کے نشان تھے. میں نے بڑھ کر بچی سے کہا کہ بچی لگتا ہے کچھ کھایا نہیں ہے، کچھ پیا نہیں ہے، چاہو تو میں کھانا دے سکتا ہوں، پانی کا انتظام کر سکتا ہوں، اور اگر کوئی اور ضرورت ہو وہ بھی میں مہیا کر سکتا ہوں. تو بچی کیا کہتی ہے سر اٹھا کر کہ اے مرد خیر، خدا تجھے جزائے خیر دے، ہم بھوکے ضرور ہیں لیکن ہمیں کھانا نہیں چاہیے، ہم پیاسے ضرور ہیں لیکن ہمیں پانی نہیں چاہیے، ہم برہنہ ضرور ہیں لیکن ہمیں لباس نہیں چاہیے، سر برہنہ ہیں ہم لیکن لباس نہیں چاہیے ہمیں. اگر تو نیکی کر ہی سکتا ہے تو ایسا کر، اس خاندان کی کرامت کو بچا لے. کہا میں نے بچی سے کہا میں کیا کروں، کہا یہ جو آگے شخص نیزہ لے کے جا رہا ہے جس کے اوپر سر ہے، اس شخص کو جا کر کہے کہ ذرا کاروان سے دور ہو جائے، کاروان سے خیمے کو، اس نیزے کو بہت آگے لے جائے. کہا بچی اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ اس سر کو دیکھتے رہیں گے اور میری پھوپھیوں کے ننگے سروں پہ ان کی نگاہیں نہیں پڑیں گی، کرامت اہل بیت بچ جائے گی، علی اور فاطمہ کی بیٹیوں کی تکریم بچ جائے گی، تعظیم بچ جائے گی، تحقیر و تذلیل نہیں ہوگی. اور عزیزان، جب یزید نے یہ قافلہ آزاد کرنا چاہا، جب یزید نے یہ قافلہ آزاد کرنا چاہا، سید ساجدین سے کہتا ہے کہ سجاد بتاؤ کربلا میں نقصان کتنا ہوا تھا، میں اس نقصان کی تلافی کرنا چاہتا ہوں. سید ساجدین فرماتے ہیں لعین، تجھے کیا معلوم ہمارا کیا نقصان ہوا تھا، تجھے کیا معلوم ہم نے کربلا میں کیا پیش کیا تھا. کہا جتنا نقصان ہوا بتا دے. سید ساجدین فرماتے ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، تیرے لعینوں نے کربلا میں ایک چادر لوٹ لی تھی، اگر ہو سکتا ہے وہ چادر واپس کر دے. کہنے لگا سجاد، میں نے تو سنا ہے تمہارے خیمے بھی جلا دیے گئے، ان کو لوٹ لیا گیا، لیکن واپسی کا مطالبہ چادر کا کرتے ہو. کہا لیکن وہ چادر تجھے نہیں معلوم کیا چادر تھی، میری جدہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی کہ بیٹی بڑی ہوگی پردہ کرے گی، تیرے لعینوں نے وہ چادر اتار لی ہے، اگر ہو سکے وہ چادر واپس کر دے. یزید نے اپنی جانب سے کچھ ہزار درہم دیے، کہا یہ تلافی ہے. امام نے وہیں پر وہ پھینک کر کہا، یزید ہمارے شہیدوں کا صلہ یہ درہم و دینار نہیں. رحمت اللہ علی الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله 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 يا الله. پروردگار بحق محمد وآل محمد، یہ عزیز شہداء جن کی خاطر یہ مجلس برگزار ہوئی ہے، پروردگارہ ان تمام شہداء کو و دیگر شہداء اسلام کو سرزمین پاکستان پر، سرزمین لبنان پر، دیگر سرزمینوں پر جہاں جہاں بھی کسی نے رائے خدا میں اپنا خون پیش کیا ہے، پروردگارہ ان تمام شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ معشور فرما، ان شہداء کے خاندانوں کو صبر عطا فرما، پروردگارہ ہمیں شہداء کی راہ کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، اس راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ اس وقت دنیا اسلام میں، عالم میں ظلم و ستم ہو رہا ہے، تمام مسلمین کو اس ظلم و ستم سے محفوظ فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، پیروان سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں اپنے سائے حفظ و امان میں محفوظ فرما، حزب اللہ لبنان کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اس انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج الشریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سننے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے بالخصوص شہداء کے لیے، خاص کر شہداء پاکستان و بالاخص شہداء ڈیرہ اسماعیل خان اور یہ عزیز شہید شہید قرۃ العین کی ارواح طیبہ کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پڑھیے محمد.